ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حاضرين محترم، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اگرچہ اعمال کے اعتبار سے بہت سی کوتاہیاں ہیں، لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی اور غنیمت بات ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی دولت ہمارے دل میں رکھ دی ہے. ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کا علم ہوتا رہے گا. بعض کوتاہیوں کا علم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کوتاہیوں کا ازالہ ہم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جن کوتاہیوں کا علم ہو جائے اب اس کے ازالے کی کوشش کیا کریں، تاکہ آئندہ وہ کوتاہی ہم میں نہ پائی جائے. لیکن جانتے بوجھتے سمجھنے کے باوجود اس گناہ پر اصرار کرتے رہنا، یہ ایک ایمان والے کی شان کے لائق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے بیان کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک کسوٹی بیان فرمائی ہے پرکھنے کی، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم، کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکونا، یہاں تک کہ احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کو اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی اپنے باپ سے، والدین سے بھی زیادہ محبوب ان کی نظروں میں ہوں، اور اس کی اولاد اس سے بھی زیادہ میں محبوب ہو جاؤں، حتیٰ کہ والناس اجمعین، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ محبوب، جب تک میں کسی کے لیے نہ ہوں اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اب اس حدیث پر ذرا ہم نظر ڈالیں، غور کریں، اپنے آپ کو کھنگاریں اور اس حدیث پر اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. کیا ہماری محبت والد کی محبت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والد کی محبت سے زیادہ ہے، اولاد کی محبت سے زیادہ ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ لازمی بات ہے کہ اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور جب دیکھیں گے تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا. اب اعمال کی پھر دو قسمیں، اعمال ظاہری بھی ہیں اور اعمال باطنی بھی ہیں. ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو پرکھیں گے، باطنی طور پر بھی پرکھیں گے کہ ہمارا ظاہر قول و عمل کا کے تضاد کا شکار تو نہیں. اسی طریقے سے باطن کو بھی دیکھیں گے کہ باطن کے اندر ایسا تو نہیں کہ اندر کچھ باہر کچھ. دیکھیے قرآن مجید کی میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے، احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، صرف اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، یہ کافی ہے اتنی بات. وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش اور ان کو مبتلا نہیں کیا جائے گا. یعنی کیا اتنی بات کافی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان لے آئے، اور ان کی آزمائش نہ ہو؟ یعنی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہم صرف ایمان لانا کہہ دیں، آمنا کہہ دیں کہ نہیں چھوٹ سکتے، بلکہ بزرگ نے فرمایا کہ آمنا کا مطلب ہے ہم نے عشق کیا. ہم ایمان لائے کا کیا مطلب؟ ہم عشق کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. تو گویا کہ ایک دعویٰ ہے ایمان لانے کی، جب ہم بات کہتے ہیں کسی پر تو گویا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ جس پر ہم ایمان لاتے ہیں اس سے ہمیں محبت ہے، اس سے ہمیں عشق ہے. معاملہ جب عشق کا آ جاتا ہے تو اگر دو محبوب ہوں تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ کس کی طرف رغبت ہوتی، کس کی بات ہم مانتے ہیں. جس کی بات مان لیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس سے اس کا عشق سچا ہے اور دوسرے سے جھوٹا ہے. تو ہم اپنے آپ کو جب دیکھیں گے ہم نے دعویٰ کیا ایمان لانے کا. اب ایمان لانے کا دعویٰ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم ہر ہر بات پر چلنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور مرضی اس میں ہے یا نہیں. اگر تو ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں تو پھر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دعویٰ ہمارا جھوٹا ہے. یہ ہے وہ پرکھ جو ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ واقعی ہم ایمان کی اس کسوٹی پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں. قرآن مجید میں اس سلسلے کی بہت سی آیتیں ہیں. ایک آیت میں فرمایا کہ ہم حسبتم ان تدخل الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ رب العزت نے تمہیں اس بات پر نہیں پرکھا کہ تم میں کون ایسا ہے جو اللہ کے لیے لڑتا ہے اور کون ایسا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، لیکن اصل میں وہ ظاہری طور پر دکھانا چاہتے ہیں تاکہ عام لوگ بھی دیکھ لیں. صحابہ کرام سے زیادہ محبوب کون ہو سکتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود اللہ رب العزت کو؟ جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ اور اس کے رسول دیں اس سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود ان پر جو تکلیفیں، ان پر جو سختیاں، ان پر جو پریشانیاں آئی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. وہ صرف ہمیں ہی دکھانے کے لیے تھی کہ دیکھو میری محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا آگے کر لیا ہے کہ نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ اپنی اولاد کی پرواہ، اور نہ اپنے کسی عزیز کی پرواہ، نہ کسی رشتہ دار کی پرواہ، کسی کی پرواہ انہیں نہیں. یہ ہمیں دکھانے کے لیے تاکہ ہم ان جیسا ایمان لائیں، اس بات کے لیے ہم تیار رہیں کہ جو اللہ کے جتنے قریب اور نزدیک ہوتا ہے اس پر ایسا نہیں کہ پریشانیاں نہ آتی ہوں. اس پر پریشانیاں، تکلیفیں، مصائب آتی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانیاں، مشقتیں، تکلیفیں ایک طرف رکھ دو اور مجھے جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ ایک طرف. یعنی ان سب کی تکلیفیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہیں جتنی تکلیف ہے کہ مجھے پہنچی. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اگر کوئی اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پرکھتے بھی ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو شخص اس امتحان میں پورا اتر جائے، ہمیں اگر سے تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہم خود سے آزمائش طلب نہ کریں اس لیے کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، لیکن جب کسی مصیبت اور پریشانی میں انسان مبتلا ہو جائے، کوئی ابتلا آ جائے، اب ثابت قدمی دکھائے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے، لیکن اپنے دین کو اپنے ایمان کو نہ ختم کرے نہ چھوڑے، کیونکہ یہ ایک وقتی بات ہے اور کچھ ہی وقت کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیں گے۔ ہر شخص ہی سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، لیکن جب دوسرا آدمی اسے بتاتا ہے کہ نہیں بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو پھر اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور جلیل القدر صحابی ہیں، اور جو مشہور سخی حاتم طائی گزرے ہیں ان کا بڑا بیٹا ہے، حاتم طائی کے جو بیٹے ہیں وہ علی ابن حاتم۔ یہ بڑے سرداروں میں سے تھے اپنے قبیلے کے، باپ کے مرنے کے بعد انہی کی تاج پوشی کی گئی، چنانچہ یہ خود بھی سخی تھے، اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، حتیٰ کہ اگر ان کی شان کے خلاف کوئی مانگتا تھا تو دیتے نہیں تھے کہ تم نے بہت تھوڑا مانگا، میری شان کے خلاف۔ ایک مرتبہ کسی صاحب نے کہا کہ مجھے چند دیگے چاہیے، تو بھروا کر پکوا کر وہ بھجوا دی، تو کہا کہ میں نے تو خالی مانگی تھی، کہا کہ میں خالی دینا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں، تو بھروا کے بھجوائیں۔ میں اسے بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسا باپ تھا ویسے ہی بیٹا تھا۔ تو یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، عیسائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چرچا ہوا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میرا اقتدار بھی اب ڈول رہا ہے، تو انہوں نے اپنے ملازمین سے کہا کہ بس سواری ہر وقت تیار رکھو، اگر کبھی تم کسی وقت یہ بات سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی یا ان کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے، تو مجھے بس فوراً اطلاع کرو تاکہ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ایک مرتبہ اچانک ان کے غلام نے آ کر اطلاع دی کہ محمد اور ان کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے، تو گھوڑے بالکل تیار حالت میں تھے، فوراً جناب اپنے اسباب سامان کو اس پر لادا، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیا اور وہاں سے نکل گئے، شام کی طرف چلے گئے، غالباً جوشیا ایک علاقہ تھا وہاں پر چلے گئے۔ لیکن اس دوران ان کی بہن وہ قیدی بن گئی، یہ خود تو چلے گئے لیکن بہن رہ گئی، کسی وجہ سے پیچھے رہ گئی، تتر بتر ہو گیا معاملہ، کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دی گئیں، اور ان کے ساتھ اور بھی قبیلتے کے بعض لوگ تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، انہوں آپ کے سامنے جب لائی گئیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس باپ کی اولاد ہوں کہ جو غریبوں کو کی دیکھ بھال کرتے تھے، یتیموں کی خبرگیری کرتے تھے، جن کے در سے کوئی شخص خالی نہیں لوٹتا تھا، اور بہت ساری خوبیاں انہوں نے بیان کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ساری خوبیاں تو اسلام کی خوبیاں ہیں جو تم نے بیان کی ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ مجھے آپ مجھ پر رحم کریں، اور میں اس وقت بے کسی کی حالت میں ہوں، مجھے آپ رہا کر دیں۔ تو آپ نے ساری صفات جب سنی تو کہا کہ انہیں چھوڑ دو، اور ساتھ میں فرمایا کہ جب کوئی عالم جاہلوں کے نرغے میں پھنس جائے، یا کوئی شریف انسان شریروں کے اس میں پھنس جائے، تو تم اس سے درگزر کیا کرو، چھوڑ دیا کرو۔ چونکہ بہرحال یہ اس کا باپ بھی شریف تھا، یہ خود بھی شریف زادی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن میرے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس ہیں، مجھے یہ شرافت کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے کہ میں خود تو چلی جاؤں اور میرے قبیلے کے لوگ وہ آپ کے پاس پابند زنجیر رہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں بھی چھوڑ دو، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی اپنے قبیلے کی طرف جانے میں جلدی مت کرنا، جب کوئی قبیلہ آئے گا اور شریف لوگ ہوں گے ایسے کہ جن پر میں اعتماد یا اعتبار کروں گا، تو ان کے ساتھ تمہیں روانہ کروں گا۔ چنانچہ یہ وہیں رہیں، یہاں تک کہ قافلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت ہی اچھی سواری کا انتظام کیا، اور اس پر باقاعدہ ایک جو ہے وہ ہودہ، جو وہ ہودہ ہوتا ہے پردے کے ساتھ، وہ کسوایا، اور ان کو اور بھی بہت سارا انعام و اکرام دے کر ان کو وہاں سے روانہ کیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں شام میں اپنے علاقے میں موجود تھا کہ اچانک ایک سانڈنی آ کر رکی, اور اس میں میں نے غالب محسوس کیا کہ غالباً یہ میری بہن, یہ وہی تھی. تو اس نے خود ہی اس میں سے پکار لیا اور کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر بھاگ آئے, یعنی تم خود چلے آئے اور حاتم کی بیٹی کو چھوڑ آئے. بہرحال یہ آئے, انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ واقعی مجھ سے قصور ہوا. بعد میں پھر انہوں نے حالات پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عزت ملے دنیا آخرت میں, تو تم ان کے پاس فوراً چلے جاؤ, اس لیے کہ بظاہر مجھے وہ دنیاوی بادشاہ نہیں لگتے, اور بالفرض اگر وہ دنیاوی بادشاہ بھی ہیں تب بھی تمہارے لیے عزت کا سبب ہوں گے. بہرحال جب اس نے سارے واقعات ان سے سنے تو فوراً گھوڑا منگوایا اور اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. جب لوگوں نے مدینہ منورہ میں ان کو دیکھا تو سب کو تعجب ہوا کہ یہ تو عدی بن حاتم ہیں, لیکن کسی نے ان کو کچھ کہا نہیں, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے, آپ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد پھر آپ سے گفتگو کی, اور آپ نے فرمایا کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے, تم اس میں کیوں داخل نہیں ہو جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مذہب ہے عیسائیت ہے, وہ بھی امن و سلامتی کا ضامن ہے. مطلب یہ کہ جیسا آپ کا مذہب ویسا میرا مذہب ہے, اس لیے مجھے اس میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارے مذہب کو میں زیادہ جانتا ہوں. فرمایا کہ تم زیادہ جانتے ہو, آپ زیادہ جانتے ہیں, وہ کیسے؟ یعنی حیران ہوئے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مذہب کو جانتے ہیں. تو ایک معاملہ تھا, اپنی قوم سے ایک چوتھائی کسی چیز میں لیا کرتے تھے. فرمایا کہ بتاؤ کہ تم اپنی قوم سے فلاں معاملے میں ایسا کرتے ہو؟ تو اب یہ اور حیران ہوئے, کہا کہ ہاں میں ایسا کرتا ہوں. تو کہا کیا تمہارے مذہب عیسائیت میں جائز ہے؟ تو انہوں نے غور کیا اور سمجھا کہ واقعی جائز نہیں ہے. تو بہرحال بہت سے سوال و جواب ہوئے اور اس کے بعد پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوال و جواب میں یہ بات فرمائی کہ ادی تم دیکھو گے کہ قیصر و کسرا کے جو محلات ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہوں گے, اور قصر ابیس جو ہے وہ بھی. تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ کسرا کے محلات, یعنی وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گے, اور یہ اس وقت پیشن گوئی کی جا رہی ہے جب مسلمانوں کا کوئی حال نہیں تھا, انتہائی قسم پرسی کے عالم تھا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ادی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ یعنی یہ بڑی ہا کے ساتھ, چھوٹا ہیرا نہیں کہہ رہا میں, ہیرا ایک علاقے کا نام. تو کہا کہ دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے. فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی تنہا اکیلی, اپنے ساتھ مال و اسباب لے کر مکہ معظمہ تک آئے گی, لیکن اس کو کوئی راستے میں تنگ کرنے والا اور پریشان کرنے والا نہیں ہوگا. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سارے واقعات دیکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے. میں نے واقعہ اصل میں اس وقت مخصوص سنانا نہیں تھا, بات جو درمیان میں آ گئی تھی وہ یہ کہ ہر آدمی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے, لیکن جب نبی کی زبان سے جو بات سنتا ہے اور اپنی آنکھوں سے اس کو پورا ہوتا دیکھتا ہے تو اس کا اسلام, اس کا دین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جو چیزیں انہوں نے سنی تھیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. قیصر و کسرا کے محلات کو فتح ہوتے بھی دیکھا, بلکہ خود یہ ان جنگوں میں شریک تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ, اور ایسے ہی اس عورت کو بھی جو ہیرا سے چلی اور مکہ مکرمہ تک آیا اور اسے کوئی چھیڑنے والا اور تنگ کرنے والا نہیں تھا, یہ بھی انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. تو اسلام کی ساری پیشن گوئیاں انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر اس پر اور زیادہ ان کا اعتماد بڑھا, یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا اور لوگ زکات دینے سے جنہوں نے انکار کیا مرتد ہو گئے بعض لوگ, لیکن یہ ادی بن حاتم اس وقت بھی اپنے قبیلے کی زکات لے کر اور بڑے سخت راستوں سے ہوتے ہوئے, باوجود اس کے خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کو مار دے, لیکن پھر بھی انہوں نے زکات کو وقت پر پہنچایا. تو یہ صرف نتیجہ تھا اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر انہیں یہ اعتماد تھا ان کی زبان پر کہ آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے. ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنیں اس پر عمل کریں، اور اس بات کا یقین رکھے کہ سمندر اپنا راستہ چھوڑ سکتا ہے، دریا اپنا راستہ بدل سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی، جو آپ نے فرمایا وہ ایک دن پورا ہو کر رہے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، جو بات میں نے عرض کی تھی شروع میں، میں پھر اس کی طرف آتا ہوں کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھیں تو ہمیں اس میں بہت سی کمی اور کوتاہیاں محسوس ہوں گی، اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے بھی جو محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں اس پر پورے نہیں، اور باطنی اعتبار سے بھی جو کوتاہیاں خرابیاں ہیں اس میں بھی ہم پورے نہیں اترتے۔ اب ظاہری اعتبار سے اگر ہم سر سے لے کر پیر تک اپنے سرابے پر نظر ڈالیں تو باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن اس کے باوجود ہماری شکل و صورت، ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس، ہماری چال ڈھال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں، ہمارا نفس جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا کرو، اب ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ جس کی بات مانتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ محبت بھی اسی سے ہے، اگر بات مانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محبت بھی انہی سے ہوتی، کیونکہ جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق دلیل نہیں لا رہے۔ اسی طریقے سے باطن کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے باطن کو اگر ٹٹول کر دیکھیں تو اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اب باطن کے اندر جو ہے بہت ساری خرابیاں، بیماریاں آ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ فرمانے لگے دوران تقریر کہ میں نے ایک مرتبہ جب نگاہ ڈالی مجمع پر تو مجھے بہت سے مریض باطن کے نظر آئے۔ اب باطن کے مریض کا مطلب یہ کہ غصہ بھی ہے، حسد بھی ہے، کبر بھی ہے، غضب بھی ہے، یہ ساری چیزیں ان لوگوں میں مجھے نظر آئیں، بہت سے لوگوں میں۔ اور فرمایا کہ آج تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نظر ڈالنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہا، لیکن امراض روحانی کی کثرت ہے، اور اس پر ماشاءاللہ کہا۔ پھر خود ہی کہا کہ ماشاءاللہ میں اس پر نہیں کر رہا کہ آپ لوگ مریض بہت زیادہ ہیں، بلکہ میں ماشاءاللہ اس پر کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہسپتال میں داخلہ لیا ہوا ہے سب نے۔ تو گویا ہسپتال میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، تو اگر ہیں مریض ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کسی ڈاکٹر کو بھی دکھا رہے ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ بھئی ان کا مرض انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ہسپتال میں داخلہ بھی نہ لے، ڈاکٹر کو بھی نہ دکھائے، تو اس کے اصلاح کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کہ آدمی اپنے امراض کی طرف خود نظر کرے، میں ان امراض کی طرف کھلم کھلا اس لیے نہیں بات کر رہا کہ ہر شخص جانتا ہے ہم میں سے کہ ہم میں کیا خرابی ہیں۔ اب ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے، اپنے ظاہر کو بھی دیکھے، باطن کو بھی دیکھے، اور جو جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی فکر کرے، ازالے کی کوشش کرے۔ اور ازالے کی کوشش یہی ہے کہ آدمی اہل علم کے پاس جائے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائے، جانے کے بعد کوشش کرے کہ جو ظاہری خرابیاں ان کی صحبت میں رہے کہ وہ بھی دور ہو جائیں، اور جو باطنی بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بس جاتا رہے گا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس صحبت کا اثر آئے گا، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور جاندار کی صحبت جاندار پر اثر کرتی ہے، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بے جان چیزیں ہیں ان پر بھی اثرات آتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی لوہے کو آپ کسی بھٹی میں ڈال دیں اور وہ سرخ ہو جائے تو پھر کوئی اس کو ہاتھ میں پکڑ کر دکھا سکتا ہے؟ ہاتھ جل جائے گا۔ اور اگر کسی جھونپڑی میں ڈال دو تو جھونپڑی میں آگ لگ جائے گی، حالانکہ وہ لوہا ہے، لیکن آگ کی صحبت میں رہ کر وہ لوہا بھی لوہا آگ بن گیا۔ تو یہ بے جان چیز ہے، لیکن صحبت جب آپ کی اختیار کرے گا تو اس لوہے میں جو پہلے ٹھنڈک تھی وہ حرارت میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب انسان انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے قلب کی کیفیات بھی تبدیل ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ چیزیں اثر کرنا شروع کر جاتی ہیں جو پہلے نہیں کر رہی تھی۔ تو اسے جب آدمی ایمان والے کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کا ایمان کا اثر بھی اس کے دل پر آئے گا، کسی نیک صالح انسان کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کی صالحیت کا اور نیکی کا اثر بھی اس کے قلب میں آئے گا، اور پھر اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کا اثر بھی ضرور آئے گا یقینا۔ اس لیے کہ ان چیزوں میں اثرات ہیں، اور جب بے جان چیز میں اثرات ہو سکتے ہیں تو جاندار میں کیوں نہیں ہوں گے، پھر اہل ایمان میں کیوں نہیں ہوں گے؟ تو جس کی روح جتنی قوی ہوگی یا جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا اتنی ہی اس کے اثرات بھی قوت کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم اگر صرف اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں جاتے رہیں، چاہے وہاں پر وہ کچھ بھی نہ کہیں، صرف بیٹھ کر ہی آ جائیں، تب بھی انشاءاللہ وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی، ایک نہ ایک دن اس کے اثر بھی اثرات بھی آتے ہیں. اور آدمی جہاں بیٹھتا ہے، ابھی میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی، حالانکہ ان کے چہرے پر نہ داڑھی ہے اور نہ ان کی ظاہری حیات ایسی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میرے کو بہت متقی پرہیزگار، اور ٹی وی وغیرہ میں کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے بچپن میں صحبت اٹھائی. یعنی ایسے وقت میں کہ جب بچپن ہوتا ہے 12-13 سال کی عمر، حالانکہ بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے، بعض اوقات تو اس عمر میں اثرات بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود اس بچے نے مجھ سے خود کہا، وہ 32-34 سال کا، اور مجھ سے خود کہا اس نے کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس کے باوجود ہم نے جو ہے وہ علماء کا ساتھ دیا. میں نے کہا بھائی تم نے کیوں دیا، کیا وجہ ہے، تم بظاہر تو مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتے. تو بس اس نے وہی بات بتائی کہ 12-13 سال کی عمر میں جو میں گیا تھا کہیں اور وہاں پر میں بیٹھ کر میں نے کچھ حاصل کیا، تو وہ چیز اب بھی میرے اندر موجود ہے. اور مجھ سے لوگ جب یہ کہتے تھے کہ کام تو تم ایسا کرتے ہو لیکن ساتھ کسی اور کا دیتے ہو، تو میں کہتا ہوں تمہیں نہیں معلوم کیا وجہ ہے اس کی. تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ الحمدللہ یہ صحبت کے اثرات جب کسی کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ آخر تک، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ ہی فرما دیتے ہیں. اور یہی سب سے بڑی دولت ہے بھائی، اگر انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو اچھے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے پر بھی انشاءاللہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ لے کر ہی اٹھیں گے وہاں سے، اور بری صحبت میں بیٹھیں گے تو برائی کچھ نہیں ہوگا. تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم کسی لوہار کے پاس بیٹھو گے اور کچھ بھی نہ ملے تو دھواں تو آئے گا تمہاری ناک. اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جہاں کہیں غیبت وغیرہ ہو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں کہ بھئی یہ بات ہم سننا نہیں چاہتے، نہ کریں، اور کہیں ہو تو اٹھ جائیں. تو بہرحال اس کے اثرات بھی انشاءاللہ زندگی میں رونما ہوتے ہیں. اور اپنے آپ کو آدمی تبدیل کرنے کی کوشش کرے، کب تک اللہ تعالیٰ کے باغی ہم رہیں گے. اور ایک بات سمجھ لیجئے، میں نے بزرگان دین سے بھی سنا اور حدیث تو ہے ہی کہ اللہ رب العزت جو پوشیدہ گناہ ہیں ان پر اتنی پکڑ نہیں فرماتے جتنا کہ آدمی کھلم کھلا جب بغاوت کرتا ہے، باغیوں جیسی حرکات، باغیوں جیسے اعمال جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کے لیے معافی ہے الا المجاہرین، لیکن جو کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر جو ہے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے معافی نہیں. تو اس لیے بھائی، میرے عزیز بھائی، جو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم کھلم کھلا اعلانیہ طور پر کر رہے ہیں، دنیا اپنی یعنی حکومتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے باغیوں کو معاف نہیں کرتی، فوج اپنے باغی کو معاف نہیں کرتی. تو اللہ اور رسول کا کوئی باغی ہوگا کھلم کھلا گناہ کرے گا، تو بات یہ کہ ہم اللہ اور رسول سے کیوں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ معاف کر دیں، معافی دے دیں گے، ان کی مہربانی ہے. تو اس لیے کھلم کھلا گناہوں سے بچنا چاہیے. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جو خاص بدکاری کا جو گناہ تھا وہ تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ دو تین چیزیں ایسی تھیں جو کھلم کھلا وہ گناہ کیا کرتے تھے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. تو ہم تو بہت سارے ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں جو کھلم کھلا کر رہے ہیں. کم از کم اگر آدمی گناہ کرے اور ان گناہوں کو برا سمجھے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت کہ ہم گناہ کو برا سمجھیں. کوئی عمل ہم کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے اور اس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دن اس کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن اگر ہم اس گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے بھائی تو یہ بہت ہی بری بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات آدمی خود کسی بات کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرا کوئی کرتا ہے تو اس کو وہ برا معلوم ہوتا ہے. تو اگر ہم خود نہ بھی کریں لیکن کوئی دوسرا کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، تو اس کو کرنے دیں. دیکھیے اس کے اثرات کیا ہوئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عیسائی لڑکا تھا غالباً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، حتیٰ کہ جب وہ مرنے لگا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایسی حالت میں کہ اس پر نزع کا عالم طاری تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت بھی کی اور ساتھ میں اس کو اسلام بھی پیش کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. تو اس نے اپنے باپ کی طرف نگاہ کی، اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا قریبی، اس کی طرف نگاہ کی کہ کیا کہتے ہو، میں مسلمان ہو جاؤں کہ نہیں. تو اس کا باپ بھی کوئی شریف آدمی تھا، اس نے کہا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق کر لو، چنانچہ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ باپ حالانکہ خود مسلمان نہیں تھا لیکن اپنے بیٹے کو اس نے روکا بھی نہیں بلکہ کہا کہ تم ایسے ہو جاؤ۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص خود کوئی نیک کام نہیں کر رہا، تب بھی اگر کوئی اور دوسرا نیک کام کر رہا ہے تو ہم اس میں کم از کم رکاوٹ تو نہ بنیں، ہم اس کے لیے مانے نہ ہوں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم یہ گناہ کر رہے ہیں یا ہم سے ابھی اس پر عمل نہیں ہوتا، لیکن جو کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی تو کرو کم از کم۔ ہمارا آج پورا ماحول حوصلہ شکنی کا ہے، اور میں اسی لیے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو ایسے حوصلہ شکن حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، آپ کی سنتوں پر جو چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو ان کی بڑی ہمت کی بات ہے، اور بلا شبہ یہ اللہ کی مدد اور توفیق کی بدولت ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایسے حالات کے باوجود آدمی اپنے دین پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ورنہ آج کل معاملہ یہ ہے، کہتے ہیں جی فلاں شخص نے ایسا کیا اس لیے میں ایسا بن گیا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم کافر ہو جاؤ تو کیا کافر ہو جاؤ گے؟ کوئی اگر کہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو کیا چھوڑ دو گے؟ لوگوں کے اتنا ماتحت تو نہ ہو، اتنے نیچے تو نہ لگو کہ اپنے دین اور اسلامی کو خیر آباد کہہ دو۔ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، جہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر بات منتج ہو رہی ہو، ختم ہو رہی ہو، تو وہاں تو آدمی کم از کم کچھ بند باندھنے کی کوشش کرے، اور انشاءاللہ اگر ہم بند باندھیں گے تو یقین اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد فرمائیں گے۔ بات وہی پھر میں عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ہاتھ تو بڑھائیں، تھوڑے سے قدم تو اٹھائیں، پھر دیکھیے اللہ کی نصرت اور مدد کیسے آتی ہے۔ لیکن اگر ہم پہلے سے ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں، ایسی صورت میں پھر اس کی مدد اور نصرت کا خیال لانا یہ عقل و دانش کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوتاہیاں ہم میں ہیں ان کے ازالے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔